فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف پر تو اس نے پناہ دی یا ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے والدین کو۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر سے یوسف علیہ السلام کے والد چلے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے، اور جب وہ قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا، آوا الیہ ابویہ، اور پھر سب ساتھ چلے اور کہا، وقال ادخلوا مصر، کہا مصر میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مصر سے باہر آ کے استقبال کر رہے ہیں۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، مصر داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امن سے رہو گے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، تمہاری اپنی جگہ ہے۔ مصر پہنچ کر ورفع ابویہ علی العرش، اور اٹھایا، اونچا کیا، بلند کیا اپنے والدین کو تخت پر، اپنے دونوں والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ ابوین میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ روایات میں آتا ہے کہ بنیامین کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی، تو بچپن میں سوتیلی والدہ یعنی خالہ نے ان کو پالا تھا، اور خالہ کو ہی یہ اپنی ماں سمجھتے تھے۔ تو سوتیلی والدہ کی بھی کس قدر عزت کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، دونوں کے اوپر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے ہیں، اور باقی بھائی وخروا له سجدا، وہ ان کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ خر یخر کا معنی ہوتا ہے آواز کے ساتھ گرنا، جیسے دھڑام سے کوئی چیز گرتی ہے نا، یعنی ایسا گرنا جس میں آواز بھی ہو۔ ہم جب اللہ سبحانہ وتعالی کی حضور سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت آواز نہیں ہوتی، بعض لوگ اس میں بھی دھڑام دھڑام کرتے رہتے ہیں، بچے خاص طور پہ دھم جا کے نیچے گریں گے پھر اٹھیں گے پھر۔ لیکن یہ چونکہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور ویسے بھی یہ سب اتنا اچانک تھا کہ جیسے وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرائے گئے تھے، تو اچانک وہ گر گئے تھے، یعنی کہ وارفتگی کے ساتھ بے اختیار نیچے گر پڑنا، یعنی کوئی سوچ سمجھ کے نہیں بلکہ اچانک نیچے جا پڑنا۔ تو خروا له سجدا، تو اس گرنے میں آواز بھی اور اضطراب بھی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اب اس کی بھی اجازت نہیں، اور یہ اسی قسم کا سجدہ تھا جیسے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ وقالا، اور کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، تحقیق کر دیا اس کو میرے رب نے سچا، میرا خواب سچا ہو گیا، ڈریم کمز ٹرو۔ وقد احسن بی، اور تحقیق اس نے احسان کیا میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، وجاء بكم من البدو، اور لے آیا تمہیں جنگل سے یا صحرا سے۔ بدو کا لفظ بدا یبدو بدوون سے ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ پیچھے پڑا ہے کہیں، کہاں؟ بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ بعدہ، اور اسی طرح قد بدت البغضاء من افواہہم۔ تو بدا کا لفظ جو ہے یہ ظاہر ہونے کے معنوں میں آتا ہے، اور اسی سے لفظ بدو ہے، کیونکہ وہ بدو میں رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، بدوی بھی اسی سے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، بے دال حمزہ بدا شروع کرنا، بے دال عین بدع بدیع سے مختلف ہے، اور بدا یبدو بے دال واؤ اور ہے، یعنی صرف حمزہ، عین اور واؤ کے فرق سے معنی بالکل فرق ہو جاتا ہے. وجاء بكم من البدو، اور وہ لایا تم کو بدو سے، یعنی یہ بھی میرے رب کا احسان ہے کہ کہاں دور دراز صحرائی علاقے سے تم کو مصر جیسے عظیم الشان متمدن علاقے میں لے آیا. من بعدی، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان بینی، کہ فساد ڈالا تھا شیطان نے میرے درمیان، وبین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان. نزغ اور نزع میں فرق ہے، کہیں امتحان میں آئے تو عین سے نہ لکھیے، سارا نمبر کٹ جائے گا. نزغ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. نزغ کا معنی ہوتا ہے فساد کرنا، کسی کام کو بگاڑنے کے لیے اس میں دخل اندازی کرنا، انٹرفیئر کرنا. کیا معنی؟ کسی کام کو بگاڑنے کے لیے اس میں دخل اندازی کرنا. اور نزع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنا. اب آپ دیکھیے بالکل اپوزٹ ہیں، نزع کھینچنا اور نزغ گھسنا. ٹھیک ہے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان گھس گیا، یعنی فساد ڈال دیا، اس نے ہمارے درمیان جدائی ڈال دی. وسوسہ اندازی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف کرنے والا ہے، مہربان ہے، صاحب لطف ہے. لطیف کہتے ہیں اس محسن کو جو آہستگی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے اپنا احسان پہنچا دے. باریک بین بھی اس کا معنی ہوتا ہے نا. لطیف کس کو کہتے ہیں؟ باریک بین کو، اور مہربان کو بھی. لیکن کون سا مہربان؟ وہ مہربان جو اس طرح مہربانی کرے کہ پتہ بھی نہ چلے. کچھ مہربان تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مہربانی کم کرتے ہیں اور پتہ زیادہ دیتے ہیں، اور کچھ مہربان غیر محسوس طریقے سے مہربانی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوتا، کوئی احسان جتانا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کیا کچھ عطا کرتا ہے لیکن کہیں بھی اعلان نہیں کرتا. لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک محسن انسان کے اخلاق میں سے ہوتا ہے، یعنی یہ محسنین ہی کر سکتے ہیں. اور کس طرح جب بھائی سجدے میں گرتے ہیں تو کوئی احسان نہیں جتاتے، کوئی پرانی باتیں یاد نہیں کراتے، بلکہ کیا یاد کرتے ہیں کہ یہی تو خواب دیکھا تھا میں نے، اور میرے رب نے اس کو سچا کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بات موڑ دیتے ہیں، کوئی ذاتی بڑائی کا احساس نہیں، کہیں بھی خود کو نمایاں کرنے کی کوئی کوشش نہیں، کوئی سیلف پریز نہیں. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور یہ اس کا احسان ہے مجھ پر. محسن اللہ کے احسان کو مانتا ہے، یہ احسان ہے مجھ پر جب اس نے مجھے قید خانے سے نکال دیا، ورنہ تو شاید ساری زندگی پڑا رہتا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. کون تھا ان کا پوچھنے والا؟ کون تھا ان کے پیچھے آنے والا؟ کون تھا خبر گیری کرنے والا؟ کون تھا مقدمہ لڑنے والا ان کا؟ کوئی بھی تو نہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، کوئی بھی آس پاس نہیں. ابھی ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص کسی غیر ملک کی جیل میں ڈال دیا جائے جہاں کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اس کی پیروی کرنے والا نہ ہو. تو اس لیے بہت سے احسانات میں سے خاص طور پر اس احسان کا ذکر کرتے ہیں، اذ اخرجنی من السجن، اور اس لیے بھی کہ سجن سے، قید خانے سے پھر ان کی ترقی کا دور شروع ہوا تھا، وہ آخری پوائنٹ تھا ان کی آزمائش کا. اور یہ تم پر بھی اللہ کا احسان ہے. کیا؟ وجاء بكم من البدو، کہ وہ تم کو بدر سے لے آیا، جنگل سے یہاں لے آیا. اور یہ احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ شیطان نے تو پوری کوشش کی تھی بھائیوں کو لڑانے کی، اور اللہ نے ہمیں جوڑ دیا، اللہ نے ملاپ کر دیا، جھگڑا ختم ہو گیا، نفرت اور عداوت اور حسد دور ہو گیا. اور یہ سب کیا ہے؟ میرے رب کے ایسے احسانات کہ جو اس نے غیر محسوس طریقے سے ہم سب پہ کیے ہیں. یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی، کس طرح اس نے پوری کر دی. بظاہر حالات سب غیر موافق تھے، اپرنٹلی کوئی چیز بھی فیوریبل نہیں تھی، نہ بھائیوں کے تعلق میں اور نہ ہی ان سارے حالات میں جو وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک ہوتے رہے. انہو ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. جب سب کچھ مل گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت عطا کر دی، حکومت عطا کر دی، تو نے ہی دی. قد آتیتنی، در حقیقت یہ تیرا احسان ہے. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے احادیث کی تأویل کا علم دیا، خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی حقیقت اور واقعات کی صحیح توجیہ، ان سب چیزوں کا تو نے مجھے علم عطا کیا. دو بڑی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک دینی. دنیاوی نعمتوں میں مال اور دینی نعمتوں میں علم، اور علم بھی ظاہری علم نہیں، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اونلی کریئٹر، فاطر. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں، تو میرا پروٹیکٹر ہے. توفنی مسلمن، اب میری ایک تمنا ہے کہ تو مجھے فوت کرنا اسلام کی حالت میں، حالت اسلام میں موت دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملانا، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دینا. یہ نہیں کہا کہ مجھے دولت مند لوگوں کی دوستی دینا، مجھے صالحین کی دوستی عطا کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کچھ ملا جس کا کوئی دوسرا شخص تصور نہیں کر سکتا. ہم آج کتنی بھی محنت کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، ایک نہیں سارے لوگ مل کے امریکہ کے صدر نہیں بن سکتے آپ. یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت ملنا ایسا ہی تھا کہ جیسے آج کسی مسلمان کو امریکہ کی صدارت مل جائے. اتنی اونچی پوسٹ پہ پہنچ کر، اتنے اعلی مقام پہ پہنچ کر، آپ دیکھیں نا، کتنی بھی کوئی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، کہاں تک کوئی جا سکتا ہے؟ کتنا بھی آپ کما لیں، کتنی کی دولت ملے گی آپ؟ اور وہاں ان کے پاس کیا تھا؟ سارے خزانوں کی کنجیاں، جیسے چاہیں خرچ کریں. اجعلنی علی خزائن الارض، حسن کوئی کتنا بھی خوبصورت بن جائے، کتنا بھی میک اپ کر لے، چند گھنٹے تو کیا زندگی گزار دے کسی بیوٹی پارلر میں، وہ حسن نہیں مل سکتا جو یوسف علیہ السلام کو ملا. وہ پاور، وہ اقتدار، وہ خوبصورتی، وہ دولت، اور پھر سارے رشتہ داروں کا مل جانا، باپ کا مل جانا، بھائیوں کا مل جانا، فساد دور ہو جانا، آپس کی محبت کا لوٹ آنا جو دنیا کے کسی مال سے خریدی نہیں جا سکتی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگر دنیا بھر کی دولت آپ خرچ کر دیں تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے. اللہ نے وہ الفت ڈال دی بھائیوں میں، واپس باپ آپ ملے، ساری فیملی اکٹھی ہو گئی، ہر وہ چیز تھی ان کے پاس جس کی کوئی انسان اس دنیا میں خواہش کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے، جس کا کوئی خواب دیکھ سکتا ہے، وہ سب کچھ انہیں ملا. لیکن انہیں کیا چاہیے؟ انہیں اس میں سے کسی چیز کی رغبت نہیں، وہ چاہتے ہیں دین اسلام کی حالت میں موت، اللہ کی فرما برداری میں مرنا، اور صالحین کی دوستی، نیک لوگوں کی دوستی. تو گویا نیک لوگوں کی دوستی دنیا کی ان ساری نعمتوں سے بھاری ہے. کسی کو دنیا کی حکومت مل جائے، کسی گریٹسٹ کنگڈم کی کنگشپ مل جائے، اس سے بڑی دولت ہے کہ کسی انسان کو کسی نیک انسان کی دوستی مل جائے، ساتھ مل جائے. الحقنی بالصالحین. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو لیلۃ القدر دکھائی دی تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے نیک دوست دینا، کیونکہ اچھے لوگوں کا ساتھ اور اچھے لوگوں کی دوستی حقیقت میں بہت بڑی دولت ہے کہ جن پر انسان کو اعتماد ہو اور وہ اس پر اعتماد کرتے، وہ ان کے لیے خالص ہو، وہ اس کے لیے خالص ہو، وہ ان سے کسی قسم کا لالچ نہ رکھتے ہوں اور انہیں اس سے کوئی لالچ نہ ہو. آج آپ دیکھیں کہ دوستی کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں، لوگ کن کو دوست بناتے ہیں، جن سے ان کے چیپ گھٹیا دنیاوی مقاصد پورے ہو سکے، چند سکے مل سکے، یہ دوستی کا معیار رہ گیا. آج اگر کسی کو آدھا بھی وہ ملے جو یوسف علیہ السلام کو ملا ہے تو وہ اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ کے رکھے اس کو، کبھی مرنا نہ چاہے اور کبھی اس کے بعد شاید کچھ اور نہ مانگے، کیونکہ یہ کسی دنیا کے کتے کا ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا طرز عمل. لیکن یوسف علیہ السلام کو سب کچھ ملا اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کی حالت میں موت چاہتے ہیں، وہ موت کو یاد کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. عام طور پر جب کسی کو دنیا کا کچھ مل جائے تو وہ کیا مانگتا ہے؟ موت. وہ کہتا ہے ہزار سال جیوں، کبھی نہ مروں. ان کو یہ سب کچھ ملا اور وہ کہتے ہیں مجھے حالت اسلام کی موت چاہیے، وہاں پہنچ کے بھی موت یاد کر رہے ہیں، مرنا نہیں بھولے. اور دوسری طرف صالحین مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ ہو. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تب بھی ہمیں موت سے نفرت ہے، ہم موت کا نام نہیں سننا چاہتے، موت کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. تو ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو موت سے کیوں نفرت ہے، ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر تم دنیا کم وخرب تم آخرتکم، تم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور اپنی آخرت ویران کر رکھی ہے. خرب تم خراب کر رکھی ہے، ویرانی کو خرابہ کہتے ہیں. فتکرہون ان تخرجوا من العمران الى الخراب، اب تمہیں کراہت آتی ہے کہ تم آبادی سے ویرانے کی طرف جاؤ. جس نے اپنی آخرت بنا رکھی ہو، جس نے اپنی آخرت آباد کر رکھی ہو، اس کے لیے دنیا چھوڑنا مشکل نہیں، وہ دنیا میں دل نہیں لگا سکتا. اسے کیا چاہیے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اور یہی ہے وہ جو مانگنے کی چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ واقعہ جو خواب سے شروع ہوا تعبیر پہ اختتام ہوا، تھوڑا سا ابتدا سے سنتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقول أوحينا إليك والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
ذلك من أنباء الغيب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، کیونکہ شروع میں فرمایا وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں باخبر نہ تھے. نُوحِيهِ إِلَيْكَ، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف. یہ قصہ تاریخ کے اوراق میں گم تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، یعنی اخوان یوسف کے پاس موجود نہ تھے. اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، جب وہ اپنے معاملے میں متفقہ فیصلہ کر رہے تھے. آیت 15 میں آتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ چال چل رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے، یوسف کے خلاف پلاٹنگ کر رہے تھے. آپ اس وقت موجود نہ تھے، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس واقعے کا آغاز کہاں سے ہوا. جو بات خواب سے شروع ہوئی وہ اخوان یوسف کی سازش کے ذریعے آگے بڑھی اور پھر کس انجام کو پہنچی. سورۃ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف بذریعہ وحی القا کر رہے ہیں. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، یہ باتیں آپ کو اور آپ کی قوم کو اس سے پہلے معلوم نہ تھیں. سورہ ہود 49. سورۃ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا آیت 44 میں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ گمشدہ تاریخ کو اس میں انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے کھول کر بیان کیا گیا. القصص 44 میں فرمایا وما كنت بجانب الغربی اذ قدینا الی موسی الامر وما كنت من الشاہدین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تمام چیزیں بذریعہ وحی بتائیں، لیکن ہم ان سب واقعات کو سیکھ کر جان کر اس علم سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. چلیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں.
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
بدیع تو کہتے ہیں جب کسی چیز کی کوئی مثال نہ ہو تو نئے سرے سے پیدا کرنے والا جسے بدعت نئی چیزیں اور فاطر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا یعنی دو چیزیں اگر جڑی ہوئی ہیں تو ان کو الگ الگ کرنا تو یعنی کریئٹر کے معنی میں فاطر